بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. گزشتہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ فقراء کو اپنے سے دور کریں تاکہ ہمارے جیسے لوگ جو مالدار ہیں، جو معزز ہیں، جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ سکیں. تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جواب دینے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آیات نازل ہوئی تھی، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے قریب رکھیے. ظاہر ہے کہ ظاہری آیات تو یہ بتا رہی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان سے قریب رکھیں، لیکن نتیجے کے لحاظ سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب رہیں گے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کریں گے، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ تنبیہ کی گئی کہ آپ اپنی توجہ ان پر رکھیے، ولا تعد عیناک عنہم، اپنی توجہ کسی اوروں کی طرف نہ کیجئے، ان کی طرف توجہ رکھیے، بہت زیادہ ان لوگوں کا خیال رکھیے، یہ طالب ہیں، یہ دین کے طلبگار ہیں، علم کے طلبگار ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی تھی جو ہم نے گزشتہ مرتبہ پڑھ لیا تھا. اور ان آیات میں اس واقعے کی بنیاد بھی اس پر تھی کہ جو لوگ مالدار ہیں ان کو اپنے مال پر فخر، اپنے مال کی وجہ سے بڑائی، جو اس سورت کا اصل عنوان چل رہا ہے، اپنے مال کی وجہ سے ان کے اندر کبر تھا، بڑائی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو یہ بتایا گیا کہ مال وغیرہ کوئی حیثیت رکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی حیثیت کی چیز نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے، جو ایمان والے اور اعمال صالح والے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بہترین اجر ہوگا اور ان کے لیے بہترین بدلہ ہوگا. کیا کیا ہوگا اس کی کچھ وضاحت گزشتہ آیات میں ہوئی تھی. یہ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ آئندہ اب یہ جو رکوع ہے پورا ہمارے سامنے، اس رکوع میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس پر ایک نظر آ جائے ہماری. اب یہ جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ، جیسے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان فرمائے تھے، ان آیات میں اب آگے اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دو شخصوں کی. آپ ان کے سامنے مثال بیان کیجئے دو شخصوں کی جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب، جن دونوں میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دیے، کیسے باغ؟ اعناب، انگور کے۔ عرب میں اگر کسی کے پاس باغ ہے تو کھجور تو بہت عمدہ ہے اور کھجور سے زیادہ قیمتی انگور کا باغ۔ جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، دو شخصوں میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دیے انگور کے۔ وحففناهما بالنخل، اور ہم نے ان کو انگور کے باغ کو ہم نے گھیر لیا کھجور کے درختوں سے، جیسے فینسنگ ہوتی ہے، دیواریں بنائی جاتی ہیں، حدود مقرر کی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین قسم کا باغ اس طرح بنا دیا تھا کہ درمیان میں انگور اور اس کے ارد گرد کھجور کے درخت ہیں، تو گویا کھجور کے درختوں سے اس کی دیواریں بن گئی تھیں اور کھجور کے درخت بذات خود نفع کی چیز، اس میں کھجوریں اگ رہی ہیں اور وہ حدود اور فینسنگ کا کام بھی کر رہے ہیں۔ وحففناهما بنخل، اور ان دونوں باغوں کو ہم نے گھیر لیا تھا کھجور کے درختوں سے۔ دو چیزیں ہو گئیں، انگور اور کھجور، جو دونوں اگر کسی باغ میں جمع ہو گئے تو عمدہ قسم کا وہ باغ سمجھا جائے گا۔ اگر آواز صاف نہ آئے تو کوئی بتا دے، امید ہے کہ انشاءاللہ اب تک آواز صاف چل رہی ہوگی۔ تو جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، ہم نے ان کو دونوں باغ جو دیے تھے ان میں ایک تو یہ ہے کہ انگور، دوسرے اس میں کھجوریں، اور تیسری چیز وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیت بنا دی۔ اب کھیت کا ہونا، جس میں عام طور پر انسان کھیت کی چیز جو ہے وہ غذا کے لیے انسان استعمال کرتا ہے، اس میں گیہوں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے، یہ سب چیزیں کھیت میں اگنے والی ہیں، اور اس کے علاوہ پھلوں کی قسم میں انگور آ جاتے ہیں، اور کھجور درمیان کی ہے، غذائیت بھی اس میں ہے اور پھل کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو۔ اب ظاہر ہے کہ جس شخص کے پاس یہ سب چیزیں ہوں تو گویا کہ اس کے لیے دنیا کی ضروریات تو مکمل ہو گئیں۔ یہ میں جو یہاں جو واقعہ جو چل رہا ہے اس کا میں ایک خلاصہ بتا دوں کہ یہ واقعہ کن لوگوں کا ہے، تاکہ آگے والی باتیں سمجھنے میں سہولت رہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے دو شخص تھے، ان کا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اہل مکہ، تم لوگ بھی سمجھ لو کہ جس طرح بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک بڑا مالدار تھا جس کو یہ سب چیزیں ہم نے دی تھیں، اور دوسرا جو تھا جو مسلمان تھا اس کو یہ سب چیزیں نہیں ملی تھیں، اس لیے کہ اس کا مقصد دنیا کمانا تھا ہی نہیں، تو اس کو یہ سب چیزیں نہیں ملی تھیں، دیکھو نتیجے کے لحاظ سے انجام کیا ہوا۔ تو بعض مفسرین، بلکہ بہت سے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے دو شخص تھے، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ اہل مکہ کے دو شخص تھے، ایک تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو پہلے شوہر تھے، یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک وہ ہیں اور دوسرے ان کے بھائی ہیں، ان دونوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو واللہ عالم، بہر المفسرین کے دونوں رائے ہیں کہ یہ کن کے بارے میں واقعہ ہے، بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے دو شخص تھے، اور بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، محل مکہ ہی میں دو شخص تھے، ایک تو یہ ابو سلمہ جن کا نام عبداللہ تھا، ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، اور ان کے بھائی تھے اسود جن کا نام تھا اسود، تو اسود بن عبد الاسد۔ واللہ عالم، اس میں اور بھی قول ہیں کہ یہ دونوں بھائی تھے، یہ حقیقی معنی میں بھائی نہیں تھے، واللہ عالم۔ خیر اس کے بارے میں کوئی یقینی بات کہنا مشکل ہے، اس لیے اصل واقعے کو ہم نہیں دیکھتے کہ یہ آیات میں کن کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ بہرحال بنی اسرائیل کے یا کوئی دو شخص تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، وہ کون تھے؟ دنیا میں کتنے افراد ہوں گے جن کے ساتھ اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہوگا، لیکن اصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق یہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دیکھو قرآن پڑھنے والے یا سننے والے، چاہے لے مکہ اس زمانے کے ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھی بات سن لیتے ہوں یا قرآن کی کچھ باتیں سن لیتے ہوں، یا وہ لوگ مراد ہیں یا ابھی ہم لوگ مراد ہیں، قیامت تک آنے والے تمام لوگ آ گئے، کہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں وضرب لہم مثل الرجلین، کہ دیکھو دو شخص کسی زمانے میں گزرے ہیں، یہ دو شخص جو کسی زمانے میں گزرے ہیں ان میں ایک بڑا مالدار تھا۔ اخیر میں اپنے پورا رکوع پڑھ لیں گے، واقعہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا ہم خلاصہ کر لیں گے کہ ہمیں اس میں کیا کیا سبق ملتا ہے اس واقعہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ کسی خاص سبق ہی کی وجہ سے ہمارے سامنے ان آیات کا اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ہم ان آیاتوں کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، آیتیں کیا ہیں۔ ایک شخص وہ تھا جس کو دو باغ ملے تھے، ایک بھی نہیں دو باغ۔ وہ باغ کیسے؟ جو اعلیٰ قسم کے باغ سمجھے جاتے ہیں جن میں انگور اور کھجوریں اور کھیت، پوری ضروریات تو مکمل ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ صرف اپنی ضروریات نہیں، اس میں انسان بیچ کر مزید دوسروں کی ضروریات بھی مکمل کر سکتا ہے اور اس سے مزید پیسے بھی کما سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا، آگے فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغ ایسے ہیں جو اپنا پھل دیتے ہیں۔ باغ کا ہونا ایک مستقل نعمت ہے، اس میں کوئی خاص قسم کے پھل اگتے ہیں یہ نعمت ہے، لیکن ان پھلوں کا مکمل طور پر کامل مقدار میں آ جانا یہ ایک مستقل نعمت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھل پوری طرح اگتے نہیں، جتنی مقدار آنی چاہیے تھی اس مقدار سے کم اگتے ہیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنا پھل دیتے ہیں پورا پورا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا ولم تظلم منہ شیئا، اور اللہ ان میں کمی نہیں، اور دونوں باغ اپنا پھل پورا پورا دیتے ہیں اور ان میں کچھ کمی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ڈھیل بھی خوب دیتے ہیں، عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈھیل بھی خوب دیتے ہیں، بڑے سے بڑا جرم کر لیتا ہے اور اس پر کوئی پکڑ نہیں آتی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں تبھی مجھ پر پکڑ نہیں آئی۔ اب یہ ایک مجرم ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں اتنا سارا مال دیا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مزید احسان انعام یہ کیا کہ دونوں باغ کے پھل پوری طرح اگ رہے ہیں، کامل مقدار میں جتنے اگنے چاہیے اگ رہے ہیں۔ ولم تظلم منہ شیئا، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ چلو شاید اس کو پانی لانے میں تکلیف ہو، چونکہ اس کو تو ڈھیل دینی ہے، گناہوں میں اور بڑھانا ہے، اگر تکلیف میں پڑے گا تو اللہ کو یاد کر لے گا، کہیں توبہ کر لے گا، نہیں اس کو توبہ کا موقع ہی نہیں دینا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور انعام یہ دیا وفجرنا خلالہما نہرا، اور دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر جاری کر دی۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محتاج بنایا، فقیر بنایا۔ انسان میں جب احتیاج اپنے اندر، محتاج ہونے کی صفت انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان بھی چلا جاتا ہے، او اچھا میں تو محتاج ہوں اللہ کا، مجھے تو فلانی چیز میں اللہ کی ضرورت ہے، مجھے فلانی چیز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ تو انسان جب اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے تو تھوڑا سا دبتا بھی ہے، ورنہ تو کبر میں انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی کیا، اس کو ظاہراً تمام ضروریات اس کی مکمل، پھر پھلوں میں پیداوار مکمل، پانی لانے کے لیے مشکلات ہوں گی، پانی کا راستہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نہر جاری کر دی، وفجرنا خلالہما نہرا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وکان لہ ثمر، جب کوئی شخص اس طرح کی جائیداد رکھتا ہے، باغ رکھتا ہے، تو پھر اس کو یہ بھی تو طلب ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بینک بیلنس بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں، بلکہ ضروریات سے بڑھ کر انسان مزید کما بھی رہا ہے ان میں، لیکن نہیں، اور بھی تو تھوڑا مال ہونا چاہیے، تھوڑے پیسے سائڈ پہ بھی ہونے چاہیے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اور بھی مال و دولت۔ ثمر کا ترجمہ ایک تو پھلوں کا بھی آتا ہے، تو یہ ترجمہ بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے پاس اور بھی قسم کے پھل تھے، ایک یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بجائے ہم یہ کہہ لیں کہ چونکہ پھلوں کا تذکرہ تو پیچھے آ ہی گیا، تو ثمر کا یہاں پر دوسرا ترجمہ مال و زر کے بھی آتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، ان باغوں کے علاوہ اور ان کھجوروں، انگوروں اور کھیتیوں کے علاوہ اس کے پاس مزید اور مال و زر بھی تھا، سونا چاندی وغیرہ، کچھ پیسے، دراہم، دنانیر جو اس زمانے میں رائج تھے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، تو جو مالدار تھا، جس کو اللہ نے یہ مال و دولت دیا تھا، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اس حال میں کہ وہ اس سے فخری انداز میں بات کر رہا تھا۔ انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ اس کا کبر، اس کا فخر بڑھ جاتا ہے، بات کا انداز بدل جاتا ہے، چلنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں کہ بہت مالدار لیکن بہت سادہ مزاج، بہت متواضع، منکسر المزاج ہوتے ہیں، لیکن کم لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ عام طور پر جب مال زیادہ آتا ہے تو اکڑ بھی بڑھ جاتی ہے، سینہ بھی انسان کا نکل آتا ہے، چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اپنے ساتھی سے فخریہ انداز میں بات کر رہا تھا، کہنے لگا، انا اکثر منک مالا، میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے، تمہارے پاس ہے ہی کیا، فقیر بن کے بیٹھے ہو، میرا مال تجھ سے زیادہ، اعز نفرا، اور نفر جماعت، جن لوگوں کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، میرا مجمع تیرے سے زیادہ معزز ہے۔ عجیب، اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں انسان کی طبیعت، اور اب تک، یہ تو قدیم زمانے کا واقعہ ہے، لیکن اب تک انسان میں یہ جو مزاج ہے یہ چلا آ رہا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ انسان فخر کرتا ہے ایک کس بات پہ، پیسے، مال، میرا مکان، میری گاڑی، میرے پیسے، انسان اس پر فخر کرتا ہے، اور دوسرا جب یہ چیزیں آتی ہیں تو انسان دوسری اس چیز پہ فخر کرتا ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا صرف یہ مدرسے والوں کے ساتھ، یا یہ طالب علموں کے ساتھ، یا یہ زمین پر بیٹھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا تو تختوں پر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے، میرے تعلقات ڈاکٹروں کے ساتھ، لوئروں کے ساتھ، دنیا کے بڑے بڑے منصب پانے والے لوگوں کے ساتھ ہیں، اعز نفرا، میری جماعت، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، وہ زیادہ معزز ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ انسان جب اس حالت میں پہنچتا ہے کہ پیسے بھی زیادہ اور اس کے ماننے والے بھی زیادہ، اور ماننے والوں میں وہ لوگ زیادہ جو مالدار کوئی حیثیت دنیا میں رکھتے ہیں، تو بس پھر انسان کی ہلاکت بہت قریب ہوتی ہے۔ عام طور پر کہہ رہا ہوں، پھر انسان کی ہلاکت بہت قریب ہوتی ہے، انسان کی دلالت، پھر انسان کو صحیح بات صحیح معلوم نہیں ہوتی، وہ غلط کو بھی صحیح پہچاننے لگ جا صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ یہی ہوا تھا، اس شخص کو اللہ نے مال دیا، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، ظاہر ہے جب مال زیادہ ہوگا تو مالدار لوگ قریب بھی آئیں گے، تو مالدار لوگ قریب ہونے لگے، اور اس نے سوچا کہ اچھا، یہ میری کامیابی ہے، میری کامیابی ہے کہ میرے پاس مال زیادہ اور بڑے بڑے لوگ مجھے ماننے والے، میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں۔ اور یہ سوچ اچھے اچھے دینداروں میں بھی ہے، اگر ہم اپنے بارے میں غور کریں ہمارے آس پاس کے لوگوں میں غور کریں کہ اچھے اچھے مالداروں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ایک بزرگ ہیں جن کے تعلقات کچھ زیادہ نہیں ہیں, بڑوں سے نہیں ہیں, اور ایک دوسرے بزرگ ہیں جن کے تعلقات, یہ میں ہماری عام زبان میں بزرگ کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کون بزرگ ہیں ہمیں نہیں معلوم, ہمارے عام زبان کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہیں جو ظاہراً نیک ہیں, ان کے تعلقات دنیا دار طبقے سے بہت زیادہ ہیں اور بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آتے ہیں, تو ہم سمجھیں گے کہ اچھا ان کی شہرت زیادہ ہے, ان کی بزرگی زیادہ ہے. یہ عام سوچ ہے, یہ میں اس لیے خاص طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی سوچ درست کرنے کی ضرورت ہے. مالداروں کا کسی کے ساتھ تعلق رکھنا وہ اس کے کوئی دینی لحاظ سے, اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے مقبولیت کی علامت نہیں ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا, کہنے لگا کہ میرا مال تجھ سے زیادہ, میں جس مجمع میں بیٹھتا ہوں میرا مجمع تیرے سے زیادہ عزت والا, تیرا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا فقراء اور مساکین میں, میرا اٹھنا بیٹھنا مالداروں میں, ہم دونوں میں کیا جوڑ, میں اتنا بڑا تو اتنا چھوٹا. پھر کہا چلو چلتے ہیں, میرے ساتھ آؤ, میں دکھاتا ہوں میرے پاس ہے کیا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. وہی مزاج قدیم زمانے سے جو انسان میں مزاج چلا آ رہا ہے وہی مزاج ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واقعہ بتایا ہے تاکہ ہم اس کے ہر ہر جملے سے سبق حاصل کریں. ودخل جنته, انسان کے پاس جب مال آتا ہے, مالداری آتی ہے, انسان کے پاس جب کوئی دنیا کی دولت آتی ہے تو وہ دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے, میرے گھر میں فلانی چیز ہے. اچھا سب کو بلاتے ہیں دکھانے کے لیے کہ اچھا دیکھو میں نے گھر میں یہ چیز لگائی ہے, ورنہ فائدہ کیا ہوا لگانے کا. عجیب سوچ, انسان اپنی خوشی کے لیے لگائے, اپنی خوشی کے لیے کوئی کام کرے, نہیں دوسروں کو بھی دکھانا ہے. کوئی نیا زیور آیا تو اچھا جب تک دوسروں کو دکھائیں گے نہیں تب تک مزہ ہی نہیں آئے گا, نئے برتن آئے ہیں جب تک دوسروں کو دکھائیں گے نہیں اچھا نہیں لگے گا, دوسروں کو دکھانا ہے. نیا فون کسی نے لیا, آج کل تو فون کا بڑا سلسلہ چل رہا ہے کہ نیا فون نکلا ہے نیا لیا ہے, اچھا سب کو دکھانا بھی, لوگوں کو پتہ بھی تو چلے کہ اچھا میں نے یہ, جیسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جب کوئی چیز دلا دیتے ہیں $1-2 کی تو ان کے لحاظ سے تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, وہ ہر ایک کو اپنے ساتھوں کو ساتھ والوں کو دکھانا چاہتے ہیں, اپنے دوستوں کو کہ دیکھو دیکھو میرے پاس یہ ہے, دیکھو میرے پاس یہ ہے, بڑے ہنستے ہیں دیکھ کر کہ بچہ ہے $1-2 کی چیز ہے اور کتنا خوش ہو رہا ہے اور سب کو دکھا رہا ہے. لیکن جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ ہماری حالت پہ ہنستے ہیں کہ تمہارے پاس $1-2,000 کی کوئی چیز آ گئی, سب کو دکھا رہے ہو کہ دیکھو میرے پاس یہ چیز ہے, میرے پاس یہ چیز ہے, فون نیا لے لیا سب کو دکھانا ہے, نئی کوئی چیز لے رہی سب کو دکھانی ہے. یہ شخص بھی جو مالدار تھا وہ اپنے دوسرے جو مسلمان جو مؤمن تھا اس کو, جو یعنی وہ مؤمن تھا اور فقیر بھی تھا, اس کو ہاتھ پکڑ کے لے گیا, چلو میں تمہیں اپنے باغات دکھاتا ہوں. یہی دکھانے کا جو مزاج ہے انسان میں, اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور سے بیان فرمایا ہے, یہ مزاج انسان میں ہے. اگر ہے اپنے آپ, اگر خود کو انسان کو شوق ہے کوئی ایسی اچھی چیز کا, وہ انسان کا اپنا قصور ہوگا اگر ہوگا. شوق ہونا کوئی بری چیز نہیں, لیکن اس شوق کو پورا کرنا اس میں برائی ہو سکتی ہے. دنیا میں ہر دنیا کا شوق پورا کرنا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مکان میں رہتے, بہترین بستر استعمال فرماتے, بہترین سواری استعمال فرماتے, سب کچھ تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سونے کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہا کرتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. تو اگر ہمارا دنیا کی طرف رجحان ہو رہا ہے تو وہ ہماری کمزوری ہے, لیکن کم از کم دوسروں کو تو نہ دکھائیں کہ میں اتنا برا ہوں اتنا گندا ہوں, کہ کہیں اور کسی کو یہ ہماری کوئی چیز اچھی لگ گئی اور اس کو دل چاہے گا لینے کا تو ہم دوسروں کو دنیا کی طرف آنے کا ذریعہ بنیں گے, اور اگر وہ نہیں لے سکتا تو تو اس کی تکلیف اس کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں گے. جیسے حدیث میں واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ میں، دیکھا چھوٹے چھوٹے مکانات، نیچے نیچے مکانات ہوا کرتے تھے، تو ایک مکان ذرا اونچا سا بنا ہوا تھا، قبے کی طرح ذرا اونچا مکان اچھا سا بنا ہوا تھا، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوگا، دوسرے مکانوں کے درمیان ذرا اونچا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ فلانے کا ہے. آپ خاموش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تشریف لے گئے جہاں تشریف فرما ہوتے تھے. وہ صحابی تشریف لائے، خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر سلام کیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کچھ مختلف لگ رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ جو عنایت ہوا کرتی تھی وہ نہیں نظر آ رہی، کچھ ناراضگی کے آثار لگ رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں تھا، لیکن ان کو ایسا لگا کہ کچھ ناراضگی لگ رہی ہے. صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے؟ فرمایا ایسے تو ہمیں کوئی علم تو نہیں، ہاں وہاں سے گزر رہے تھے، پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے، ہم نے بتایا تھا کہ تمہارا ہے. فرمایا ہاں ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی یہی وجہ ہوگی، ان کے لیے تو سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، ان کو دنیا میں رہنا ہی کیوں تھا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو. بہرحال گھر تشریف لے گئے، مکان توڑ دیا. عجیب شان تھی ان صحابہ کی کہ تھوڑا بہت دنیا کی طرف میلان تھا تو کتنا کہ اس کو توڑنے کے لیے بھی تیار، مکان توڑ دیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا توڑنے کا، معافی مانگ لیتے، اجازت لے لیتے کہ یا رسول اللہ میں اس کو ایسے رہنے دوں، اب میں نے بنا لیا ہے تو آپ اجازت بھی دے دیتے. کوئی تذکرہ نہیں کیا، جا کر مکان توڑ دیا کہ ایسا مکان ہی نہیں چاہیے، نہ میں رہوں نہ کوئی اور رہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو. اب توڑنے کے بعد حاضر خدمت نہیں ہوئے ہم لوگوں کی طرح کہ کوئی اچھا کام کر لیا تو آ کر بتائیں ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر لیا ہے، کوئی تذکرہ نہیں، حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی وقت وہاں سے گزر رہے تھے، وہ نظر نہیں آیا، قبہ نظر نہیں آیا، کہاں گیا وہ مکان؟ میں کہ آپ پر انہوں نے ناراضگی کے آثار دیکھے تو انہوں نے اس کو توڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. بہرحال اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں بھی فرمائی تھیں. یہ تھا صحابہ کا حال، یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال. یہ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دکھانے لے گیا، ودخل جنتہ، اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے باغ میں لے گیا. وہ ہوا ظالم لنفسی، ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، کفر تھا، اللہ کی ناشکری تھی، اللہ کی نعمت، اور سمجھ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، میرا ہے. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا کہ میرا تو خیال نہیں ہے کہ باغ اب کبھی بھی ختم ہوگا، اتنا مضبوط، اس کی جڑیں مضبوط، ایک بنیاد بن چکی ہے اور اس کے حفاظت کے انتظامات، پانی کا انتظام سب موجود ہے. ما اظن ان تبید هذه ابدا، اب مجھے تو یہ ہمیشہ کام آنے والا ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی بھی ہلاک ہوگا. اور وما اظن الساعة قائمة، اور میرا یہ خیال نہیں ہے، اور میرا تو یہ خیال نہیں ہے کہ کبھی قیامت آنے والی ہے. اس نے تو بیچارے نے زبان سے کہہ دیا، ہم اب ذرا اپنے دل میں غور کریں کہ کیا ہم بھی کبھی ہم اپنی عملی زندگی سے یہ نہیں کہتے کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے؟ اللہ نہ کرے، انشاءاللہ ہر مسلمان قیامت کو مانتا ہے، یہ بات تو ضرور ہے، لیکن ہمارے عمل بہت سی مرتبہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے. ہم عملی طور پر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں گویا ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. وما اظن الساعة قائمة، اور میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. ولئن رددت الى ربی، اگر اپنے رب کی جانب میں لوٹایا گیا اگر بالفرض دوبارہ زندہ ہوا اور قیامت قائم ہوئی، میں مانتا تو نہیں ہوں، لیکن اگر ہو بھی گیا کسی درجے میں تو چلو ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، تو اگر وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور اپنے رب کے پاس جا کر مجھے اس سے بہتر ملنے والا ہے۔ یہ اگر حقیقت بتاؤں تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس غیر مسلم کی سوچ بیان کی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سے مسلمان کسی نہ کسی درجے میں یہی سوچ رکھتے ہیں۔ پہلے والا حصہ تو خیر بہت سے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، وہ پتہ بھی نہیں ہوتا، وما اظن الساعۃ قائمہ، جیسے میں نے بتایا کہ عملی طور پر انسان بہت سے ایسی حرکتیں کرتا ہے گویا کہ وہ قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن چلو پہلی والی چیز کہ قیامت کو انسان مانتا ہے، قیامت کی طرف پورا دھیان ہے، توجہ ہے، لیکن یہ دوسری چیز تو بہت سے لوگوں میں غلط فہمی کے درجے میں ہوتی ہے، اور عجیب غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ کیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جب مجھے اتنا دے رہا ہے، اگر میں غلط کام کر رہا ہوتا تو مجھ پر کوئی سزا آ جاتی، سزا تو نہیں آ رہی، میں نے یہ کام کیا، دیکھو کتنے آسانی سے میرا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی میرے ساتھ بڑی مدد ہے۔ کبھی انسان اس کو اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی مدد سمجھ لیتا ہے، کبھی اپنی کرامت سمجھنے لگ جاتا ہے، حالانکہ نہ مدد ہے نہ کرامت ہے، بلکہ وہ تو استدراج ہوتا ہے، ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جیسے پیچھے اس شخص کو دیا گیا کہ اچھا یہ بھی دو دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، اور خوب مال و دولت اللہ نے دیا، کہ اور زیادہ کفر میں اور زیادہ برائیوں میں وہ بڑھتا رہے گا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پکڑ بھی اتنی سخت آئے گی۔ یہ ہے وَلَا يُرُدِّتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض اپنے رب کی جانب میں لوٹایا بھی گیا اور قیامت آ بھی گئی، تو وہاں پر جانے کے بعد میرے لیے اور بہتر انتظام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بہتر وہاں پہ مجھے بدلہ دیا جائے گا۔ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، منقلب کہتے ہیں پلٹنے کی جگہ کو، یعنی وہ جگہ میرے لیے یہاں کی جگہ سے اور بہتر ہوگی، جب دنیا میں اللہ نے اتنا دیا ہے تو آخرت میں اللہ اس سے بہتر دے گا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، تو جو مسلمان تھا، جو مؤمن تھا، مؤمن جو ساتھی تھا، وہ اس سے کہنے لگا، وہ ہوا یحاورہ، جواب دے رہا تھا، جواب دیتے ہوا اس سے کہنے لگا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا اس اللہ کے ساتھ تو کفر کر رہا ہے، اس اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، اس اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قیامت نہیں قائم ہو سکتی اور دوبارہ زندہ نہیں ہونے والا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا کفر کرتا ہے اس اللہ کے ساتھ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفة، پھر نطفے سے بنایا، ثم سواك رجلا، پھر تجھے کامل مرد بنایا۔ اور یہ باتیں مٹی سے، نطفے سے بنانا، سواك، تسویہ وغیرہ کے الفاظ پہلے آ چکے ہیں اور صورتوں میں، پھر تجھے کامل طور پر درست طریقے پر صحیح سالم مرد بنا دیا۔ عجیب بات ہے، گویا تعجب ہے کہ تم اس طرح کی بات کر رہے ہو، حالانکہ لیکنہ اللہ ربی، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہو اللہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، میں تو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں نہ ٹھہراؤں گا۔ لیکن باوجود یہ کہ یہ شخص فقیر تھا، باوجود یہ کہ سامنے والا شخص بڑا مالدار و متکبر تھا، لیکن اس نے سوچا کہ نصیحت تو کر ہی دوں، اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو نصیحت کا کوئی موقع ہو تو کر دیا کرو، کوئی غلط کام کر رہا ہو اس کو اچھی بات سمجھا دیا کرو۔ اس نے یہی کیا، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے ایسا کیوں نہیں کہہ دیا کہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، گویا تجھے یہ کہنا چاہیے تھا۔ اس میں ہمیں سبق یہ دیا گیا، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، کہ جب انسان اپنے مال میں، اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز دیکھے، کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند ہو، تو ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کہہ دینا چاہیے۔ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتے ہیں، اور یہ بری نظر لگنے سے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ ولولا اذ دخلت جنتک، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو بجائے اس کے کہتا کہ دیکھو یہ ہے اور یہ ہے، فخر کر رہا تھا، کبر کر رہا تھا، بڑائی میں مبتلا تھا، اس کے بجائے یہ کہتا کہ اللہ کی جانب سے ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اللہ کی جانب سے ہوا یہ. لا قوت الا باللہ، اللہ کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی جانب سے، یہ جو کچھ ملا ہے اللہ کی جانب سے ملا ہے. پہلی بات تو مسلمان کہتا ہے ماشاء اللہ. کوئی یہاں پہ تو خیر زیادہ دستور ہوتا ہے، ہم تو یہ امریکہ کینیڈا میں تو یہ چیز نہیں دیکھتے، بہت ہی کم اگر کہیں ہوگا تو ہوگا. یہاں پہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ان علاقوں میں تو بہت کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ مکان ہے اس کے دروازے کے پاس لکھا ہوا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اچھا ہے، نظر نہیں لگے گی. تو دنیا کی کوئی چیز ہو، کوئی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی دین کی نعمت دی، دنیا کی نعمت دی، ماشاء اللہ کہہ دیا جائے. لیکن یہاں پر ماشاء اللہ کے ساتھ لا قوت الا باللہ بھی ہے. یہ ضروری نہیں کہ لکھنے میں بھی لکھا جائے، لیکن کہنے میں تو انسان کو کہنا چاہیے، اور سوچ میں انسان کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ لا قوت الا باللہ، جو ملا اللہ کی جانب سے ہوا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی جانب سے. یہ بہت بڑا سبق ہے. اگر ہم نے کوئی اچھا کام کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اچھے کام کی توفیق دے دی، اگر ہم نے حج کر لیا، اگر ہم نے مدینہ منورہ میں زیارت کر لی، تو ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ماشاء اللہ، اللہ نے چاہا تو ہوا، ہماری طاقت نہیں تھی. یعنی کہ انسان کو پیسے ایسے کام کروا دیتے ہیں، یا انسان کی کوئی نماز اس سے یہ کام کروا دیتی ہے، یہ اللہ کی توفیق کراتی ہے، اور پھر اس توفیق کے بعد بھی قبولیت ہے نہیں ہے وہ اللہ کا علم ہے. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کام قبول ہوا یا نہیں ہوا. بہت سے ہوتے ہیں جو قریب آتے ہیں لیکن رد کر دیے جاتے ہیں، مردود ہوتے ہیں. بہت سے ہوتے ہیں جو دور ہوتے ہیں لیکن مقرب کیے جاتے ہیں. ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اللہ کی جانب سے ہے جو کچھ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی طاقت دینے والا نہیں، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی جانب سے. یہ سوچ انسان کے اندر، ہر انسان کو اپنے اندر یہ سوچ اچھی طرح پیدا کر لینی چاہیے، اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی جانب سے. اگر میں ابھی تفسیر بیان کر رہا ہوں یا میں سن رہا ہوں، مجھے اگر سننے کی توفیق ہوئی ہے، مجھے پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے کلام کو دیکھنے اور سمجھنے کی اگر توفیق مل رہی ہے، صرف اللہ نے بٹھایا ہے، صرف اللہ نے بٹھایا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. لا قوت الا باللہ. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اب اس نے یہ کہا کہ دیکھو، اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ دیکھو، وہ ساتھی تھا یا بھائی تھا، کہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں مال میں، اولاد میں تجھ سے کم ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ دنیا میں ان چیزوں کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا ہے ہی تھوڑے عرصے کے لیے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں مال و اولاد میں تم سے کم ہوں، نہ میرے پاس خاندان زیادہ، نہ میری اولاد کوئی زیادہ ہے، نہ مجھے ماننے والے زیادہ ہیں، نہ میرے فالوورز زیادہ ہیں، نہ میرے پاس مال زیادہ ہے، بینک بیلنس کچھ نہیں ہے، گاڑیاں اور مکان میرے اچھے نہیں ہیں، تو کیا ہو گیا؟ فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، دنیا تو تھوڑے عرصے کے لیے نا، اصل تو آخرت ہے. عجیب بات ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی زبان سے ایسی بات کہلوا دیتے ہیں جو بعد میں ہونے والی ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو معروف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرما دیا، ان اللہ جعل الحق علی لسان علی قلب عمر و لسانہ، او کما قال علیہ السلام، روایت کے الفاظ مجھے اچھی طرح یاد نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات عمر کے دل اور زبان پہ ڈال دی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کوئی بات فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی کی آیات نازل فرما دیتے تھے. قرآن کی آیتیں بہت سی ہیں، تین تو خیر خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث میں ہے کہ وافقت ربی فی ثلاث، تو تین کا ذکر تو صحیح حدیثوں میں ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 26 نقل کیے ہیں ایسے مقامات کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہی آیت نازل فرما دی. یہاں پر بھی یہ کوئی مؤمن شخص جو تھے بڑے نیک تھے، انہوں نے جو بات کہی وہی بات ہو کر رہی. کیا بات کہی تھی؟ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک. انہوں نے یہ کہا، یہ جو مؤمن تھے جو نیک شخص تھے، کہنے لگے امید ہے، یا عسى کا ترجمہ کر لو کہ بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے. عسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، ہو سکتا ہے کہ میرا پروردگار، یا بعید نہیں ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دے. دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، دنیا کیا چیز ہے؟ آنے جانے والی چیز ہے. ایک دن کوئی مالدار ہوتا ہے، دوسرے دن فقیر ہوتا ہے. یہ پوری صورت یہی تو سکھا رہی ہے ہمیں، بعید نہیں ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت نازل ہو جائے جس کے نتیجے میں تیرا باغ صاف میدان بن جائے، کچھ بھی پیداوار باقی نہ رہے، کھلا صاف میدان. اور يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اس کا پانی زمین میں چلا جائے، خشک ہو جائے. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر اس کو تو حاصل بھی نہ کر سکے گا، کہاں سے لائے گا پانی؟ پانی ختم، پیداوار ختم. اس نے، مؤمن بندے نے جو بات زبان سے کہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح ثابت کر دیا. حالانکہ اس نے تو صرف کہا تھا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، ایسا ربی، بعید نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے. جسے میں نے بتایا کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کی زبان پہ ایسی بات جاری فرما دیتے ہیں جو بعد میں ہونے والی ہوتی ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ہوا یہی کہ اس کے تمام پھلوں پر آفت نازل ہوئی، ایسی آفت کے تمام پر آفت، یعنی کوئی چیز بچی نہیں. احیطہ، گھیر لیا گیا، اس کے تمام مال و دولت کو آفت نے گھیر لیا. کیا ہوا؟ آسمان سے کوئی آفت نازل ہوئی جس سے پورا جل گیا، اسی طرح کا کوئی ہوا، کچھ واقعہ پیش آیا تھا. احیطہ بثمری، اللہ تعالیٰ نے تو الفاظ کوئی صاف صاف ایسے الفاظ نہیں بیان فرمائے کہ کیا ہوا تھا، بس اتنا پتہ چلا کہ سب کچھ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. مثالیں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں دنیا میں، فلانی بلڈنگ گر گئی، فلانی بلڈنگ گر گئی، فلانی جگہ زلزلہ آیا، سیلاب آیا، واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں. احیطہ بثمرہ، اس کا بھی تمام مال و دولت جو تھا وہ آفت میں گر گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا، انسان جب پریشان ہوتا ہے، جب کوئی آفت آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ہتھیلی پلٹنے لگ جاتا ہے. تو اپنے ہتھیلی پلٹنے لگا، افسوس کرتے ہوئے عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا، جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا، وہ میں نے تو اس میں اتنے ہزاروں لگائے تھے، اتنے لاکھ میں نے لگائے تھے، اتنے پیسے میرے زمین میں ختم، کہاں چلے گئے؟ علامہ انفق فیہا، کہیں اور خرچ کرتا تو شاید کچھ محفوظ بھی رہتے. فاصبح یقلب کفیہ علامہ انفق فیہا، اور باغ کا حال کیا تھا؟ وہی خاویتن علی عروشہا، باغ جب انگور کا باغ ہوتا ہے تو انگور جنہوں نے دیکھے ہوئے ہوں اگتے ہوئے، انگور زمین پر تو اگتے نہیں، انگور کے لیے تھوڑا سا اونچا کچھ بنانا پڑتا ہے، اس لیے کہ انگور کی بیل ہوتی ہیں، اور اس بیل کو ٹھہرانے کے لیے کوئی فینس کی طرح لکڑی کی کچھ چھتیں وغیرہ بنانی پڑتی ہیں جس پر وہ ٹھہر جائے. تو وہ چھتیں گر گئیں، انگور پورے زمین پر گرے ہوئے اور سڑے ہوئے. فاصبح وہی خاویتن علی عروشہا، گرا ہوا تھا اس کی چھتوں پر، اس کی چھتیں بھی گری ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے پورے انگور زمین کے اندر زمین پہ گر کے سڑے ہوئے تھے. ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہنے لگا کہ ہائے، یا لیتنی، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، یعنی اگر میں مشرک نہ ہوتا، موحد ہوتا، اللہ تعالیٰ کو مانتا تو اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتے، لیکن میں نے تو شرک کیا، اب میں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی کیسے مانگوں؟ یہ بھی عجیب ہے کہ یہ شخص، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شخص جو تھا وہ سمجھدار تھا، ٹھیک ہے اس نے کفر و شرک اختیار کیا، لیکن جب سزا آئی تو کم از کم سزا کو اتنا تو سمجھا کہ یہ سزا ہے. ہمارے اچھے اچھے دیندار لوگ سزا کو سزا نہیں سمجھتے، اچھے اچھے دیندار اور سمجھدار لوگ جب ان پر کوئی سزا اللہ کی جانب سے آتی ہے تو کہتے نہیں وہ تو فلانا اس طرح ہوا تھا اس لیے ایسا ہو گیا. سزا اللہ کی طرف سے آنے والی سزاؤں کو بھی وہ ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کوئی آفت آ گئی، ہاں وہ تو اس طرح ہوا نا اس لیے اس طرح ہو گیا. آج کل یہی ہو رہا ہے، دنیا میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کے آثار نظر آتے ہیں، سزائیں آ رہی ہیں، عذاب آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو ایسا تھا نا اس لیے ایسا ہو گیا، بس ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑ دیا. یہ شخص بڑا سمجھدار تھا کہ جب اللہ کی طرف سے سزا آئی تو اتنا تو پہچانا کہ اللہ کی طرف سے سزا آئی ہے، کہنے لگا کاش اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اگر میں مشرک نہ ہوتا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا نہ ملتی. سزا کو سزا پہچاننا یہ بھی تو بڑی بات ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، چونکہ اب اس نے توبہ کی نہیں کی، آگے پھر وہ ایمان والا بنا نہیں بنا، یہاں پر اس کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے کہ مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ ہمیں واقعے سے عبرت ہم پکڑیں اور اس واقعے سے ہم عبرت حاصل کریں کہ دیکھو اس طرح کی سزائیں آیا کرتی ہیں، کبھی کبھی اس طرح دنیا میں آفتیں آیا کرتی ہیں، یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے، بس یہ ہم سمجھ جائیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس وقت اس شخص کے پاس کوئی جماعت نہ ہوئی جو اس کی مدد کرتی اللہ کو چھوڑ کر. وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، نہ وہ خود انتقام لے سکا، بدلہ لے سکا، کیا بدلہ لیتا، کس سے بدلہ لیتا، اللہ سے بدلہ لیتا، کس سے انتقام لیتا، کچھ نہیں کر سکا وہ. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، هُنَالِكَ، بعضوں نے فرمایا قیامت کے دن، جس طرح دنیا میں یہ حال ہوا اسی طرح قیامت کے دن، اور بعضوں نے فرمایا هُنَالِكَ، اس طرح کے موقع جب سزائیں آتی ہیں، جب عذاب آتا ہے، هنالك الولاية لله الحق، تو سزاؤں اور عذاب کے موقع پر کامل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. ولایت، جیسے ہمارے سامنے ترجمہ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے کہ ایسے موقع پر مدد کرنا برحق اللہ ہی کا کام ہے، بڑا عجیب ترجمہ ہے، ایسے موقع پر اختیار صرف اللہ کو ہوتا ہے جو اللہ برحق ہے، اللہ کی ذات جو برحق ہے اسی کو اختیار ہوتا ہے، ایسے موقع پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عام مواقع میں تو ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں، عام مواقع میں کوئی بیمار ہو گیا اس کو دوائی دے دیتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں، لیکن جب کسی پر عذاب کی شکل میں کوئی بیماری آتی ہے، اس کو لاکھ دوائیاں بھی دے دیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. هنالك الولاية لله الحق، ایسے موقع پر صرف اللہ برحق، اللہ کے ذات جو برحق ہے وہی مدد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، و اللہ بہتر ہے، وہی اللہ بہتر ہے ثواب دینے والا، کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے، اور کوئی ثواب دینے والا ہے نہیں، لیکن اگر کوئی دنیا میں کوئی ثواب اور بدلہ دینے والا ہو تو اللہ تعالیٰ کا بدلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ثواب اور بدلہ وہ بہتر ہوگا. و خیر عقبا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا نتیجہ اور انجام وہ بہتر ہوتا ہے. یہ تو واقعہ ہوا جو ترجمے کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس واقعے سے ہمیں کیا کیا سبق ملا، یہ واقعہ کن لوگوں کا تھا، وہ اصل کیا واقعہ پیش آیا تھا، بہرحال یہ دو باتیں ہم آئندہ ہفتے کے لیے رکھتے ہیں انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ واقعہ کیا تھا اصل، ٹھیک ہے ہم نے آیتوں میں تو پڑھ لیا، ان آیتوں کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مفسرین نے کیا ان دو شخصوں کا کوئی واقعہ بیان فرمایا کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا، تو ایک تو وہ، اور دوسرا یہ کہ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا سبق سکھا رہے ہیں جو آیتوں کے ضمن میں آ گیا، لیکن اب مستقلاً ہم اس کو انشاءاللہ پڑھ لیں گے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا سبق سکھایا ہے. یہ دو باتیں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اگلے رکوع وضل اللہم مثل الحیات الدنیا والے رکوع پر جائیں گے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، ابھی کے لیے یہیں پر روک دیتے ہیں. الحمدللہ.